أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ نظام حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا، اور اشارہ ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے، اور ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، یعنی ماہ فہم قرآن۔ قرآن نے اپنا تعارف کتاب ہدایت کے طور پر کروایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس۔ یہ منشور ہدایت، جامع ہدایت کا نظام لے کر آیا ہے بشریت کے لیے، جس کا مرکز حکومت ہے۔ ہر نظام کا مرکز حکومت ہے، چونکہ حکومت اختیاراتی ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی، انسانی زندگی کا اکثر شعبہ حکومتوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر ہم انسان کی زندگی کے 100 حصے کریں تو حکومتوں کے اختیار میں 90 حصے ہوتے ہیں، 90% زندگی حکومتوں کے اختیار میں ہوتی ہے، حکومتوں کی مرضی سے بسر ہوتی ہے، اور 10% زندگی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت الہی و نظام الہی کو مرکز ہدایت قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام جو پیغمبران ہدایت ہیں و رسولان ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا منشور لائے ہیں مختلف آسمانی کتابوں کی صورت میں، اور ہر آسمانی کتاب کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو مرکز ہدایت قرار دیا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کو تب تمام سابقہ کتابوں کا مصدق قرار دیا گیا ہے، مصدقاً لما بین یدی، یعنی اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں و صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کے نظام کی تائید کرتا ہے، ان کی ہدایت کے سسٹم کو قبول کرتا ہے قرآن۔ اور ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے تورات و انجیل و زبور میں یہ رقم کر دیا ہے کہ ہدایت کا مرکز حکومت ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جو سابقہ کتابوں کے اندر و سابقہ امتوں کے اندر حکومت الہی و نظام الہی کو بیان کر رہی ہیں، تاکہ مخاطبین قرآن کو یہ معلوم ہو جائے کہ یوں نہیں کہ فقط آپ کا فریضہ و واجب حکومت الہی تشکیل دینا ہے، بلکہ تمام امتوں کے لیے یہ فریضہ ہے۔ جس طرح روزے کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا عموماً رسول اللہ کی امت کو و پیروان قرآن کو کہا جاتا ہے، اس امت مسلمہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور قرآن و رسول خاتم کے پیروکار ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر روزے واجب ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والی اقوام پر اور امتوں پر واجب تھے۔ اسی طرح ہدایت کے مرکزی پہلو و مرکزی سارے حصے، وہ سب کے سب تمام سابقہ امتوں کے لیے بھی واجب تھے و لازم تھے، صرف تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اور یہی ہم قرآن کریم کی مختلف آیات سے جائزہ لے رہے تھے، قرآن مجید کی آیات میں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ انہیں حکم تھا و معموریت تھی ان کی حکومت الہی تشکیل دینے کے لیے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور ایک اور آیا سورہ مبارکہ انبیاء میں اسی مطلب سے مربوط ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا ہے۔ چونکہ قرآن مصدق ہے تمام سابقہ کتابوں کو، ایک تسلسل ہے ہدایت کا تمام نسلوں کے لیے، تمام بشری نسلوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، اس کے اندر ایک تسلسل ہے، ہر نبی اسی ایک ہی ہدایت کے منشور کا ایک حصہ لے کر آئے ہیں، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام ہدایت کو پایائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، لہذا اب مزید آسمان سے اللہ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت تھی بشر کو وہ ان تمام تاریخ میں اور نسلوں کے اندر نازل ہو چکی ہے مختلف کتب کی شکل میں، ان میں سے ایک کتاب زبور ہے، البتہ زبور جس کی جمع زبر ہے، جس طرح کتاب قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، اسی طرح سابقہ جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ان کو زبور کہتے تھے، زبور کتاب، اس کا معنی ہے کتاب، زبور کسی خاص کتاب کا نام نہیں، کتاب کو، لہذا قرآن میں زبر بھی آیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زبر نازل کیا، یہ صحف صحیفہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، اگرچہ بعض علماء نے، مفسرین نے و روایات کی مدد سے یہ فرق بیان کیا ہے کہ کتاب، زبور اور صحیفہ میں فرق ہے، لیکن اس پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے کہ تینوں اللہ کی جانب سے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے منشور ہیں، صحیفہ جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، یا زبر جو کتابیں پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں جن میں سے ایک کتاب معروف ہے، یعنی ایک زبور حضرت داود پر نازل ہوئی ہے، زبور داود کے نام سے معروف ہے، اور اسی طرح کتاب، کتاب بھی، انجیل کو بھی کتاب کہتے ہیں، وہ تورات یہ کتابیں ہیں، وہ قرآن کتاب ہے، اور کچھ زبر ہیں اور کچھ صحف ہیں، صحیفے ہیں، چونکہ سب خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، ہدایت کے منشور ہیں۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں آیہ 105 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ قانون اپنا پہلے نازل کیا ہے، لکھا ہے، کتابنا فی الزبور، الف لام کے ساتھ جب زبور آیا ہے تو یہ ایک خاص کتاب ہے، جیسے الکتاب، ذالک الکتاب، الف لام جب آ جاتا ہے عربی قانون کی روح سے تو مخصوص ہو جاتا ہے، جس طرح آپ اپنی مادری زبان میں جو پڑھتے ہیں گرامر، اس میں دی کا لفظ لگاتے ہیں، دی مین، مین کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، لیکن دی بک یعنی خاص کتاب، الف لام کی جگہ پر دی استعمال کرتے ہیں آپ، یعنی خاص کرنے کے لیے اس کو، کہ یہ ایک معین، مثلا ٹائم، وقت، دی ٹائم یعنی ایک خاص ٹائم، ایک معین ٹائم، مقررہ وقت، کتاب کوئی کتاب ہو سکتی ہے، الکتاب خاص کتاب ہے، زبور کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، الزبور ایک خاص کتاب کا نام ہے، یہاں پر ہے کہ ہم نے الزبور میں یہ بیان کیا ہے، نہ زبور میں، یعنی کوئی ایسی جنرل کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک معین کتاب جس کا، جو زبور کے زمرے میں آتی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ مطلب نازل کیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا یعنی لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے ہم نے، اور اس کو آئین الہی و دین الہی کا ایک ابدی منشور بنا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے وہ؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد زبور میں ہم نے یہ لکھا ہے، ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، اب بعض علماء کے بقول کہ ذکر ایک اور کتاب کی طرف اشارہ ہے، زبور ایک اور کتاب کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں گویا دو کتابوں کا ذکر ہے، ایک ذکر میں، از ذکر میں بھی ہم نے یہی بات لکھی ہے، اور از زبور میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور اب الکتاب میں یعنی قرآن میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیا قانون ہے اللہ کا؟ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث و زمین کے حاکم میرے صالح بندے بنیں گے، زمین صالحین کے لیے خداوند تعالیٰ نے بنائی ہے، حکومت بھی صالحین کی ہو، مملکت بھی صالحین کی ہو، حکمرانی صالحین کی ہو، اختیار صالحین کا ہو، غیر صالح افراد کو زمین پر حق نہیں بنتا، کہ وہ بشریت کے اوپر حکومت قائم کریں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی جواز کے تحت، نہ آمریت، نہ شہنشاہیت، نہ جمہوریت و نہ اشرافیت، نہ دستوریت، کسی قسم کی حکومت، نہ قبائلیت، یہ سب کے سب غیر الہی شکلیں ہیں حکومت کی، جن کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ غیر صالح انسانوں نے یہ نظام قائم کیے ہیں، اور زمین اللہ تعالیٰ نے فقط صالحین کے لیے بنا دی ہے کہ زمین کی آبادی، زمین کی مالکیت، زمین کی حفاظت، زمین کی حکومت، زمین کو آباد کرنا اور زمین کے اوپر جملہ امور، یہ سب صالحین کے ہاتھوں انجام پانے چاہیے۔ لہٰذا یہ ایک عالمی قانون ہے خدا کا، تمام اقوام و تمام ملل کے لیے بین الاقوامی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زمین صالحین کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ صالحین کو حق نہیں بنتا کہ وہ غیر صالحین کے تابع بن جائیں اور زمین ان کے قبضے میں ہو اور یہ ان کے مزدور و غلام و نوکر بن کر کام کریں۔ صالحین جب راہ خدا سے ہٹ جاتے ہیں تو غیر صالح ہو جاتے ہیں، یا غیر صالح لوگوں کی حکومتوں کے تحت جب آتے ہیں ان کا شمار بھی غیر صالحین میں ہو جاتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس کے اندر وہ قوم جو اہل عبودیت ہیں، سرکشی نہیں کرتے، طغیان نہیں کرتے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں بلکہ بندگی خدا جنہوں نے قبول کر لی ہے، ان کے لیے اس میں بہت واضح ابلاغ ہے، واضح پیغام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سارے بندگان خدا نہیں بنتے اور عبد خدا نہیں ہیں، عابدین نہیں ہیں، بلکہ مستکبرین ہیں، فاسقین ہیں، طاغوت ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، معاندین ہیں، مختلف شکلوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں لوگ۔ اس وجہ سے جو عابدین نہیں ہیں وہ ان آیات سے یہ استفادہ نہیں کرتے، لیکن اہل عبادت و اہل عبودیت ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ کو بھی ہم نے ایک خطے کے لیے، ایک جزیرے کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں مبعوث کیا و ارسال کیا، آپ کو بھی عالمین کے لیے بھیجا ہے، آپ عالمین کے رسول، عالمین کے ہادی، اور آپ نے جو کام کرنا ہے وہ عالمینی کام کرنا ہے، یعنی تمام عالم کے لیے کرنا ہے، نہ ایک خطے کے لیے۔ لہٰذا رسول اللہ کی رسالت عالمین کے لیے ہے، یعنی تمام دنیا کے لیے ہے، اور امت رسول کے جو فرائض ہیں وہ بھی عالمینی فرائض ہیں۔ امت اسلامیہ اپنے علاقائی فقط ذمہ داریاں نہیں رکھتی، بلکہ چونکہ عالمین کے رسول کی تابع امت ہیں اس لیے ان کے فرائض و ذمہ داریاں بھی عالمین کے اندر حکومت الہی کو قائم کرنا ہے۔ سورہ حج میں، سورہ انبیاء کے بعد سورہ مبارکہ حج ہے، 22 سورہ قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ حج میں آیا 38 میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب بہت ساری ہدایت کے پہلو بیان کیے ہیں۔ آیا 37 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور 38 اور 39 میں جاری ہے یہ مضمون آگے، جس میں حکومت الہی و نظام الہی و نظام ربوبی، نظام ربانی کا تذکرہ ہے۔ آیا 37 میں ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ان کی چربی، ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تو تمہارے اپنے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جو جانور قربان کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں، ان کا گوشت، ان کا چمڑا، سری پائے، یہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتے، یہ تمہارے اپنے ہیں۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اس قربانی کے اندر تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ کذالک سخرہ لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ یہ غلط فہمی ہے جو انسانوں کی دور کی گئی ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں چیزیں وہ خود خدا کے پاس چلی جاتی ہیں یا اللہ کو ان کی ضرورت ہے، نہ، اللہ تعالیٰ کو تقوی کی ضرورت ہے، اور وہ تقوی بھی تمہارا اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ لیکن تمام کاموں کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کو تقوی تمہارا مطلوب ہے و چاہیے، اگر عبادتیں ہیں تو تقوی، جس طرح سے روزہ تقوی کے لیے ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ واجب و فرض قرار دیا گیا ہے جیسا سابقین پر قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی کے مقام پر پہنچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ ہم چونکہ پروردہ تہذیب ہیں، ہم پروردہ دین نہیں ہیں، دین کی آغوش میں ہماری شخصیتیں نہیں بنی ہیں، لہذا بہت فاصلہ ہے۔ تقوی حالت کا نام نہیں ہے، تقوی زندگی کے طرز کا نام ہے، لائف سٹائل ہے۔ جس طرح اس وقت ہمارا ہندوستانی لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہمارا ہندی ہے، اور اب آہستہ آہستہ مغربی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہندی طرز زندگی تھا، اب مغربی طرز زندگی بنتا جا رہا ہے۔ الہی و قرآنی طرز زندگی کا نام تقوی ہے، لائف سٹائل الہی تقوی، اس کا نام تقوی ہے۔ پس تمام زندگی کو اگر ہم الہی طریقے پر بسر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی کے سائے میں اور نظام تقوی میں آ گئے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ یہ ریاضتیں، روزے، عبادتیں سب ہمیں مقام تقوی تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ تقوی ایسے بیٹھے بیٹھے انسان کو نصیب نہیں ہوتا، کوشش کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد انسان مقام تقوی پر فائز ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خدا نے ایمان والوں کا دفاع کرنا ہے۔ اسے غور سے سنیے، ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ آیت، قانون ہے، قرآنی قانون اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دفاع، ان کی حفاظت یہ اللہ نے کرنی ہے، خدا نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، خدا خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خیانت کار ہیں۔ دفاع کی آیت کے ساتھ خیانت کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا کے قانون دفاع و دفاعی نظام سے ہٹ کر کوئی عمل اختیار کریں، کوئی راستہ، وہ خیانت کار ہیں، اور خدا خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور قانون خدا یہ ہے کہ اہل ایمان کا دفاع کیا جائے۔ ان اللہ یدافع، خدا دفاع کرتا ہے، خدا نے دفاع کرانا ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں، مومنوں کو بے دفاع نہیں چھوڑنا۔ اور خیانت کار وہ انسان ہیں جو اس قانون خدا سے دور ہو جاتا ہے، مصلحت اندیشی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، یا کسی بھی ذہنی الجھن و کنفیوژن کی وجہ سے، کسی گروپ کی وجہ سے، گروہ کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے اگر وہ دور ہو جاتا ہے، وہ خیانت کار ہے، اور اللہ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ آیا 39 میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن للذین یقاتلون، جن کے اوپر جنگ ٹھونس دی جاتی ہے، جن کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جن کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، جنہیں مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو اجازت ہے، اذن، انہیں اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ توجہ کریں، اس آیت کا بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، حتیٰ جو اردو جانتا ہے وہ بھی اس آیت کا آسانی سے ترجمہ سمجھ سکتا ہے۔ اذن اجازت ہے، معزون ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ للذین یقاتلون، ان لوگوں کے لیے جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، چونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ قَدِير، خداوند تبارک و تعالی ان کی نصرت و ان کی امداد پر قادر ہے، خدا ان کی مدد کرے گا۔ ان کو اجازت ہے اپنے دفاع کی، یہ اپنا دفاع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کسی کی اجازت کے منتظر نہ رہیں۔ اذن للذین یقاتلون، جن کے اوپر جنگ ٹھونس دی گئی ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت ہے. کیوں اجازت ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ظلم سہنا، اس آیت کی روح سے ظلم سہنا اسلام کی نگاہ سے جائز نہیں ہے. جس طرح ظلم کرنا جائز نہیں ہے، ظلم برداشت کرنا بھی جائز نہیں ہے. جتنا ظالم قابل نفرت ہے، اتنا ہی ظلم برداشت کرنے والا بھی قابل نفرت ہے قرآن کی نگاہ سے. جان بوجھ کر مظلوم بننا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ خیانت ہے. اس بات پر صرف خوش نہ رہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم قاتل نہیں ہیں. خوب ٹھیک ہے، قاتل نہیں ہیں، یہ جرم نہیں کرتے، لیکن دوسرا جرم تو کر رہے ہیں کہ قتل ہو تو رہے ہیں، مظلوم تو واقع ہو رہے ہیں، ظلم قبول کر رہے ہیں اگرچہ ظلم ڈھا نہیں رہے، تو دونوں جرم ہیں. ظلم ڈھانا بھی ظلم جرم ہے، اور ظلم کو مان لینا بھی، ظالمانہ نظام کو قبول کرنا بھی جرم ہے، اس کے سامنے چپ رہنا ساکت رہنا بھی جرم ہے. اجازت ہے آپ کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کا حق ان سے چھین لیا گیا ہے، ان کی زندگی کا حق ان سے چھین لیا گیا ہے. خب بعض ہیں جو اس میں یہ فلاں کی اجازت چاہیے، فلاں کی اجازت چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے ہمیں اپنا دفاع کرو، تم اپنی حفاظت کرو، تم ورنہ سارے اس ظلم کی چکی میں پس جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہیں مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا تمہیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اپنے گھروں سے ناحق طور پر، ان کو نکال دیا گیا ہے. خوب اب نکالا جا رہا ہے، آپ وہ علاقے جہاں پر مومنین پر، شیعہ پر ظلم ہوا ہے، وہاں جا کر سروے کریں، پورے پورے محلے خالی ہو گئے ہیں. اس وقت بہت سارے لوگ ملک سے باہر، ملک کے اندر مختلف علاقوں کا رخ کر کے اپنے محلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں ظلم ہے، یہاں قتل و غارت ہے، یہاں پر ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے. خب آپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. الا ان یقولوا، ان کا حق کیا ہے، انہیں کرنا کیا چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب خدا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اگر دفاع نہ کیا جائے، لوگ ظالموں کے مقابلے میں دفاع نہ کریں، دفاع کو ترک کر دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان. دفاع چھوڑ دینے کا نتیجہ پاکستان. خلاصہ اس آیت کا اگر نکالیں تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے مقدسات، اپنے دین، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی ناموس کا دفاع چھوڑ دے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، لہدمت، ویران ہو جائیں گے، ڈھا دیے جائیں گے صوامی و بیع و صلوات و مساجد، یعنی تمام مذہبی مراکز ویران کر دیے جائیں گے، عبادت گاہیں ساری، سارے قوموں کی، سارے فرقوں کی عبادت گاہیں مسمار کر دی جائیں گی، کلیسے ویران ہو جائیں گے، عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، نمازیں ویران ہو جائیں گی، مساجد تباہ ہو جائیں گی، جن کے اندر اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، یہ سارے مراکز خالی ہو جائیں گے اگر لوگوں نے دفاع نہ کیا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور جو خدا کی نصرت کرتا ہے خدا ان کا ناصر ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یہ تمہید ہے ان آیات کے اندر کہ وہ لوگ، ایک یہ کہ اللہ کا قانون ہے کہ خدا نے مومنوں کا دفاع کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے؟ خود مومنوں کے ذریعے سے کرنا ہے. جس طرح خدا نے تمام باقی کا، مثلا اللہ نے مومنوں کو رزق پہنچانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے؟ خود مومنوں کے ہاتھوں سے مومنوں کو رزق پہنچانا ہے. خود مومنین نے زحمت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور کوشش کر کے اپنا رزق اسی زمین سے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مقاصد تک پہنچانا ہے، خود مومنین کے ذریعے مومنوں کو اپنے مقصد تک پہنچانا ہے. جبرن نہیں پہنچانا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان کو مجبوراً کوئی کام نہیں کرانا ہم نے. جو کچھ انسان کو خدا نے کرانا ہے وہ اختیاری ہے، ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، بتانا ہے، انسان نے خود اس راہ کو چن کر انتخاب کر کے اس پر چلنا ہے۔ لہذا اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم نے مومنین کا دفاع کرنا ہے، مومنین کے ہاتھوں و مومنین کے ذریعے مومنین کا دفاع کرنا ہے، اور خصوصاً وہ مومنین جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن پر ظلم کیا ڈھایا جاتا ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، اور اگر دفاع نہ کیا تو پھر نتیجہ عبادت گاہوں کی ویرانی، دین کی ویرانی، مراکز کی ویرانی۔ اب اسی ویران مملکت کا دوسرا نام پاکستان ہے کہ جہاں پر دہشت گرد ہیں، دفاع کرنے والے نہیں ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، بچانے والے نہیں ہیں، بگاڑنے والے ہیں، سنوارنے والے نہیں ہیں، بچانے والے نہیں ہیں موجود۔ اب اس صورت میں ویرانی ہے، اس ویرانی سے بچنے کے لیے خدا کا قانون یہ کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ عراق کے اندر مومنین کا قتل عام ہو رہا ہے، قانون کیا ہے کہ مومن اپنا دفاع کریں، بچائیں اپنے آپ کو، اور اگر یہ خدا کی نصرت کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا۔ جس طرف مومنین رخ کریں گے نتیجہ وہی نکلے گا، اگر یہ اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں جہاں پر مومنین دفاع کر رہے ہیں، اس وقت سوریا میں تمام دنیا نے مل کر سوریا پہ حملہ کیا ہے، اور حملہ اس لیے کیا ہے تاکہ حزب اللہ کو ختم کیا جائے، اسرائیل کا خوف ختم کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، چونکہ تنہا خطرہ اسرائیل کو حزب اللہ سے ہے۔ اب سوریا پر عربوں نے مل کر اور تمام دنیا نے مل کر، ابھی پاکستان جس دن سے یہ جنگ سوریا میں شروع ہوئی ہے پاکستانی اس میں جا رہے ہیں، اور ابھی باقاعدہ طور پر طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے سوریا میں باقاعدہ اپنا اڈا قائم کیا ہے، اور وہاں یہاں سے مسلسل لوگ جا رہے ہیں۔ خوب سارے ملوث ہیں، ترکیہ اس کے اندر ملوث ہے، اردن اس میں ملوث ہے، اسرائیل اس جنگ کے اندر ملوث ہے، قطر، سعودی عرب، امارات، سارے عربی ممالک، غربی ممالک، تمام یورپی یونین اس کے اندر شامل ہے، امریکہ اس میں شامل ہے، اقوام متحدہ اس کے اندر شامل ہے، نیٹو اس کے اندر شامل ہے، اور انہوں نے جتنے تکفیری سلفی دہشت گرد دنیا میں پالے ہوئے تھے جہاں جہاں بھی، وہ سارے اٹھائے، اور سوریا کے اندر انہوں نے ایک عظیم فوج، ایک لشکر جرار انہوں نے تشکیل دیا ہے سوریا کے اندر۔ سوریا کی فوج سے کہیں زیادہ دہشت گرد انہوں نے، اگر سوریا کی 2 لاکھ فوج ہے تو انہوں نے 9 لاکھ دہشت گرد سوریا کے اندر داخل کیے ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آپ توجہ کریں کہ لاکھوں دہشت گرد اور چوٹی کے دہشت گرد کمانڈو، یہ تمام کے تمام اس وقت سوریا میں سرگرم عمل ہیں، لیکن انہیں روز شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بالکل نابودی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حزب اللہ کی وجہ سے۔ حزب اللہ کی ساری جنگ، سوریا کی ساری جنگ حزب اللہ کے اختیار میں ہے، لاکھوں دہشت گرد اور جن کی پشت پر تمام دنیا موجود ہے عربی و غربی، لیکن حزب اللہ کے ہاتھوں نابود ہیں و ذلیل ہیں وہاں پر۔ یہ اللہ تعالی کا قانون ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ حزب اللہ ناصرین کا گروہ ہے، ہم منصور ہیں وہ ناصر ہیں، اتنا بڑا فرق ہے ہم میں اور ان میں، ہم منصور ہیں۔ ناصر اور منصور میں یہ ذہن میں ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور کربلا میں ناصر مانگے تھے، حل من ناصر ینصرنا، یہ تو جانتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سب جانتے ہیں، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے، کوئی ناصر یعنی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہم لوگ جاتے ہیں کربلا، جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ حاجتیں مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں امام حسین سے۔ جو مدد مانگے اس کو منصور کہتے ہیں، جو مدد کرے اس کو ناصر کہتے ہیں۔ اب امام نے مانگے ناصر، کوئی ہے جو مدد کرے، اور آئے بہت ہیں، ملینز لوگ آئے ہیں، لیکن سب کس لیے آئے ہیں؟ مدد لینے آئے ہیں، مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ امام کو ناصر چاہیے اور منصور پہنچے ہیں. ظاہر منصوروں کے لشکر سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہوتی، ناصروں کے لشکر سے، ناصرین سے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا کرتا ہے. منصور 5 کروڑ بھی ہوں اگر تو 500 دہشت گردوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن ناصر اگر 5 لاکھ ہوں یا 500 ہوں وہ 5 لاکھ پر غلبہ کر لیتے ہیں، 5 کروڑ پر غلبہ کر لیتے ہیں. ناصر چاہیے دین کو، حزب اللہ ناصر دین خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. کون ہیں یہ لوگ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کریں؟ ان اللہ لقوی عزیز. الذین ان مکناہم، یہ آیہ نمبر 41 ہے سورہ مبارکہ حج میں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم طاقت عطا کرتے ہیں، قدرت عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، جن کو ہم تمکن دیتے ہیں یعنی طاقت و قوت دیتے ہیں، اقتدار، تمکن کا مطلب اقتدار ہے، جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں زمین کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیہ میں حکومت کی نوعیت بھی بتا دی گئی ہے. وہ یہ کہ ان کا کام صرف یہ نہیں کہ نالیاں پکی کرا دیں، ایمبولنسیں چلا دیں، راشن تقسیم کر دیں، افطاریاں کر دیں اور لوگوں کے لیے فلاح و رفاہ و ویلفیئر کا کام کر دیں، سیلاب زدوں کی مدد کر دیں، زلزلہ زدوں کو جا کر راشن دے آئیں، نہ. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اقتدار عطا کرتا ہے اس کا فریضہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ عطا کرے، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں، ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کریں. وہی نقطہ جو پہلے کہا تھا کہ حکومت الہی کا مقصد سعادت نہیں ہے، ہدایت ہے. سعادت ذریعہ ہے، سعادت وسیلہ ہے کہ سعادت کے وسیلے سے لوگوں کو ہدایت تک پہنچائیں. حکومت الہی اس وقت الٹ ہے، اس وقت مذہبی جماعتیں دین کو وسیلہ قرار دیتی ہیں اقتدار تک پہنچنے کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اقتدار ذریعہ ہے دین قائم کرنے کا. اس وقت دین کا نام استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑی دینی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر جماعت اسلامی ہے، جس نے تمام باقی دینی جماعتوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے، تمام باقی دینی جماعتوں کو ناخواستہ طور پر. اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیاست میں ہم ویسے رسومات میں شیعہ سنی جھگڑا ہے، شیعہ سنی الگ ہیں، لیکن سیاست میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، سیاست میں سب کے سب سنی ہیں، سیاست میں سب ایک ہی ڈگر پہ جا رہے ہیں. سیاست وہی جو جماعت اسلامی نے سیاسی طریقہ کار پاکستان کے اندر مذہبی سیاست کی بنیاد ڈالی ہے، تمام جماعتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. یہاں مثال صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب کو سمجھنے کے لیے معیوب سی مثال ہے، اور خصوصاً مقدس محفل میں اور اس مقدس مہینے میں مجلس میں شاید معیوب مثال ہو، لیکن وہ مثال یہ ہے کہ ایک جگہ آٹے کی چکی تھی اور آٹے کی چکی پر آٹے کا مالک، وہ چکی کا مالک نہیں تھا، اور ایک کتیا آئی اور آ کر آٹا چاٹنے لگی وہاں آٹے کی چکی سے، کتی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، کتیا آئی وہ آٹا چاٹ رہی تھی اور دوسری کتیا آئی آ کر اس کتی کو چاٹنا شروع کر دیا اس نے پیچھے سے، اور دوسرے نے اس کو پوچھا کہ تم بھی آٹا چاٹو، تم وہ کتی آٹا چاٹ رہی ہے اور تم کتی کو چاٹ رہی ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو کچھ یہ چاٹ رہی ہے وہ سارا اسی راستے سے باہر آئے گا، لہذا وہ خلاصہ بن کر سارا یہیں سے نکلے گا، اور لہذا جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ مجھے ہی پہنچے گا. یہ ایک سیاست ہے کہ ایک پارٹی غلط راہ پر جاتی ہے اور دوسری اس کا دم چاٹنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید ہمارے لیے بھی یہاں سے کچھ نکل آئے. نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. جیسا ابھی اخوان المسلمون نے دیکھ لیا مصر کے اندر، اقتدار تک پہنچ کر ناکام ہو گئے، اقتدار سے محروم ہو گئے، کیونکہ طریقہ کار غلط ہے. الہی نظام یعنی اخوان المسلمین کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ مصر میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو وسیلہ قرار دیا ہے غیر دینی نظام کے لیے. یہی کام پاکستان میں جماعت اسلامی نے کیا ہے، دین کو ٹول کے طور پر انتخاب کیا ہے اقتدار، دنیاوی اقتدار تک پہنچنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ آپ اقتدار کو وسیلہ بناؤ، باقی تمام امور کو ذریعہ بناؤ، ٹول بناؤ دین تک پہنچنے کے لیے، دین کا نظام قائم کرنے کے لیے، نہ کہ دین کو ٹول بناؤ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے. دینی نعرے لگاؤ، دینی شعار لگاؤ، دین کے نام پر لوگوں کو ورغلاؤ، نہ، آپ تمام باقی چیزوں کو وسیلہ بناؤ. البتہ جائز اور حق چیزیں، درست، نہ نہ ناحق، ناحق طریقے سے کبھی بھی حق نظام قائم نہیں ہو سکتا. حق کے راستوں سے، درست راستوں سے ان کو ذریعہ بناؤ تاکہ دین قائم کر سکو. اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اقتدار وسیلہ ہے دین کے قیام کا. الذین ان مکناہم فی الارض، کب؟ اس دفاع کے بعد. جب تک دفاع کے لیے نہیں اٹھیں گے انہیں اقتدار نصیب نہیں ہوگا. جو ظلم قبول کریں گے انہیں کبھی بھی قیامت تک اقتدار نصیب نہیں ہوگا. اقتدار ان کو نصیب ہوگا جو اپنا، اپنے دین کا، اپنے ملک کا، اپنی مملکت کا دفاع کریں. دفاع کریں تو اقتدار تک پہنچیں گے، اور ہم ان کو اقتدار دیں گے. جب یہ اقتدار میں پہنچیں ان کا فریضہ ہے دین قائم کریں. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم اقتدار زمین کا دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، یہ دین قائم کرتے ہیں. نمونے کے طور پر یہاں دین کے ارکان کی طرف اشارہ ہے، چونکہ روایات میں ہیں بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصیام والولایہ. دین کے پانچ رکن ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور زکاۃ ہے و ولایت ہے. یہ پانچ ارکان ہیں جن کی اساس پر دین کا نظام قائم ہے. جو بھی حکومت دینی حکومت ہوگی اس کا کام سب سے پہلا یہ کہ وہ ارکان دین قائم کرے، اور ارکان دین کے لیے سعادت بھی فراہم کرے، لوگوں کو زندگی، آسان زندگی، زندگی کی خوشحالی، زندگی کی رفاہ، زندگی کی سہولتیں بھی فراہم کرے. دینی نظام کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں کو فری میں ملتی ہیں. بیت المال لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے باقاعدہ، نہ کہ بیت المال پر حکومتیں قبضہ کر کے اور ان کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کریں، اور لوگ بیچارے خود زحمت کریں، لوگ بیچارے خود تھک ہار کے پسینے میں، لوڈ شیڈنگ میں اپنی پیٹ کے لیے خود سے کمائیں. نہ، یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت کے پاس جتنا پیسہ ہے اپنے خزانے کے اندر وہ مساوی اور عادلانہ طور پر لوگوں کے اندر تقسیم کرے، تاکہ لوگوں کو معمول کی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اصل ہدف وسیلہ دے کر، سہولت دے کر، آسائش دے کر یہ ہے کہ دین کا نظام قائم ہو جائے. وَأَن يُكَذِّبُوكَ، کا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر آپ کی تکذیب کریں، جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح و عاد و ثمود، اور اس سے پہلے وہ قوم عاد و ثمود نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے. نبی کو جھٹلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے. تمام وہ لوگ جو نظام الہی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، قوموں نے ان کو جھٹلایا ہے، خصوصاً قومیات کے ٹھیکے داروں نے انبیاء کو مقابلہ کیا، انبیاء کا، اور انبیاء کو جھٹلایا، اور قوموں کو انبیاء کی تعلیمات سے محروم کیا ہے. سورہ مبارکہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ بندگان خدا، بندگان خدا کی شخصیت، بندگان خدا کی چال ڈھال، بندگان خدا کا رہن سہن، بندگان خدا کی بات چیت کس طرح سے ہوتی ہے. اب ہم یہ قرآنی معیار سیکھیں، پڑھیں، پھر اپنے اوپر فٹ کریں کہ ہم کتنے قریب ہیں معیار قرآنی کے اور کتنے دور ہیں قرآنی معیار کے. آیا ہم واقعاً بندگان خدا کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں بندگان خدا کے لیے، آیات 63 سے، سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیات بہت خوبصورت آیات ہیں، اب میں وہ پورا مجموعہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اصل مطلب ہمارا اس کی آیات 73 اور بعد سے ہے، آیا 63 سے ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، فروتنی سے چلتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں چلتے، مغرور نہیں ہوتے زمین پر چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، مغرور نہیں ہوتے، ہاونن بہت ہی باوقار طریقے سے زمین پر چلتے ہیں، برخلاف جو عباد الرحمن نہیں ہیں، عباد الشیطان ہیں، شیطان کے بندے اپنا حلیہ غلط بنائیں گے، زمین پر چلیں گے، اکڑ کے چلیں گے، مغرور چلیں گے اور تباہ کاروں کی طرح چلیں گے، بہت سارے مومنین ہیں لیکن انہوں نے سیکھ لیا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں اور فلم میں جس طرح کوئی بدماش چلتا ہے وہی طریقہ چلنے کا وہی اپنائیں گے، جیسا لباس اس کو دیکھتے ہیں ویسی لباس، اگر اس کو کوئی زنجیر چائن پہنا ہوا دیکھیں گے خود لٹکا لیں گے اور عباد الرحمن جا رہے ہیں، یہ عباد الشیطان ہیں، عباد الرحمن باوقار لوگوں کو کہتے ہیں، ان کا لباس باوقار ہوتا ہے، ان کی شخصیت باوقار ہوتی ہے، ان کا چال ڈھال باوقار ہوتی ہے، ان کا چلن باوقار ہوتا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوب عباد الرحمن سے جاہلوں کی ملاقاتیں روز ہوتی ہیں، ظاہر ہے دنیا جاہلوں سے بھری ہوئی ہے، جاہل یعنی بے وقوف، یا جاہل سے مراد کم عقل اور بے وقوف ہے، بے وقوف و نادان احمق روز ملتے ہیں عباد الرحمن کو، ان سے الجھتے نہیں ہیں عباد الرحمن، بے وقوفوں کے ساتھ ٹھن نہیں جاتی ان کی، بلکہ انہیں دور سے ہی دیکھ کر کہتے ہیں سلام ہو تم پر، ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم اپنی راہ لو ہم اپنا کام کرتے ہیں، عباد الرحمن بے وقوفوں سے الجھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف ان عذاب جہنما ان عذابہ کان غراما، اور عباد الرحمن وہ ہیں جن کے دلوں میں ہمیشہ خوف ہے عذاب خدا کا اور مسلسل خدا سے طلب کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، انہا ساعت مستقرم و مقاما، اے پروردگار جہنم سخت ٹھکانا ہے، قابل تحمل و قابل برداشت جگہ نہیں ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، عباد الرحمن وہ ہیں جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، دولت کی نمائش نہیں کرتے، ولم یقترو وکان بین ذلک قواما، اور بخیل بھی نہیں ہوتے، کنجوس بھی نہیں ہوتے، نہ مسرف ہیں اسراف کرنے والے اور نہ ہی فضول خرچ ہیں اور نہ ہی بخیل و کنجوس ہیں، بلکہ ان کی حالت عباد الرحمن کی اعتدال و عدل و عدالت کی حالت ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بناتے، یہ ایک قسم کا منشور ہے عباد الرحمن بننے کے لیے، بندہ خدا بننے کے لیے یہ بہترین فارمولا ہے و اصول قرآنی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو کسی سیٹھ کو، کسی انجمن کو، کسی ٹرسٹ کو، کسی حکومت کو اپنا معبود نہیں مانتے، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، کسی اور کو سجدے نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے وہ عباد الرحمن کے زمرے سے نکل کر عباد الشیطان کے زمرے میں چلا جاتا ہے، ولا یزنون، اور وہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو عمر بھر کبھی بھی فساد نہیں کرتے، فحشا کے مرتکب نہیں ہوتے، معاذ اللہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، زانی روایات میں کہا گیا ہے کہ زانی وہ شخص ہے جو آنکھوں سے بھی کرتا ہے یہ کام، زبان سے بھی کرتا ہے یہ کام، کانوں سے بھی کرتا ہے یہ کام، اور تخیل سے بھی یہ کرتا ہے کام، بعض ہیں شرمگاہ سے شرمگاہ کے زانی ہیں، بعض آنکھوں کے زانی ہیں، بعض کانوں کے زانی ہیں، بعض زبانوں کے زانی ہیں، اور قیامت میں جب زانی کھڑے کیے جائیں گے ایک طرف، یہ سب کے سب ایک ہی ردیف میں زانیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے سب. اگرچہ اپنے منہ میں بہت بڑی چیز ہیں یہ، لیکن سب کے سب زانیوں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. سب کے سامنے اولاد، ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے، زانیوں کے کٹہرے میں جب کھڑے ہوں گے ماں باپ اور اولاد، دیکھے گی کہ عجب، یہ میں ان کو بڑا پاک باز سمجھتا تھا، بڑا پاک دامن سمجھتا تھا، یہ کہاں کھڑے ہیں. اور ماں باپ حیران ہوں گے دیکھ کر کہ ہم تو اپنی اولاد کو بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ کہاں کھڑے ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف انبیاء و آئمہ کو ہوگی کہ یہ ہمارے پیروکار، یہ کس صف میں جا کھڑے ہوئے ہیں. عزیزان، عباد الرحمن و عباد الشیطان الگ الگ صفیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح و مومنوں کو فاسقوں کے ساتھ برابر نہیں رکھیں گے، نہ دنیا میں نہ قیامت میں. یوں نہیں ہے کہ فاسق بھی جنت میں ہو اور مومن بھی جنت میں ہو، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. خدا کی ذات منزہ ہے ظلم سے، ذرہ برابر. ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ عذاب خدا چکھے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور دو گنا دورا عذاب اس کو قیامت کے دن ملے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور بہت ہی توہین آمیز انداز سے جہنم کے اندر اس کو رکھا جائے گا. الا من تابا، یہ اہم پہلو ہے کہ انشاءاللہ کسی مستقل مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ گفتگو ہوگی. توبہ بہت اہم موضوع توبہ ہے، کہ جتنا بھی انسان گناہ کرے، چونکہ جاہلیت کی زندگی ہوتی ہے، خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور انسان ناخواستہ طور پر دوستوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے تباہی کا اور آلودگی کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف گناہ مرتکب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے بھی راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اور وہ توبہ ہے. اگر سچے دل سے حقیقتاً انسان توبہ کرے، جیسے قرآن توبہ نصوح کہتا ہے، خالص توبہ، دکھاوے کی توبہ نہ، عادت کی توبہ نہ. جس طرح ایسے ابھی عادت ہے نا، سوری کر دیتے ہیں، سوری یہ عادت ہے، عادتاً نہیں ہوتی توبہ، ارادتاً توبہ ہوتی ہے. توبہ عزم کا نام ہے، توبہ ایک جزم کا نام ہے، توبہ ایک ارادے کا نام ہے، توبہ پشیمانی ہے، توبہ ایک راہ سے واپس آنا، لوٹنے کا نام ہے. اور توبہ کے ذریعے سے انسان اپنی تمام آلودہ و گناہکار زندگی کو پاک اور صاف کر کے دھو دیتا ہے، بالکل جس طرح گندا برتن دھل کے بالکل صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اسی طرح انسان ہے، توبہ کے بعد بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ دوبارہ پھر اس آلودگی کا مرتکب ہو. عباد الرحمن بننے کے لیے ہمیشہ راستہ کھلا ہے. جتنی بھی سابقہ زندگی انسان کی گزری ہے تباہیوں میں اور فحشا میں، فساد میں، توبہ اللہ کے در پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا اب عباد الرحمن کے صف میں وش زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے و ایمان لے آتا ہے، نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توجہ فرمائیں خدا کی ذات کتنی کریم ذات ہے، بلکہ خدا اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے جو واقعاً توبہ کرتا ہے. اس کے گناہوں کو خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی جتنے اس نے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں، توبہ کے بعد اتنی نیکیاں اس کے نامۂ عمل میں درج ہو جاتی ہیں. توبہ سے پہلے یہ مجرم ہوتا ہے، اور توبہ سے بعد، توبہ کے بعد یوں کہ نہیں کہ بالکل خالی ہوتا ہے اس کا عمل، اور آج سے اس نے شروع کرنے صفر سے، زیرو میٹر نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کے بعد وہ نیکیاں جو اس نے نہیں کی ہیں، خدا وہ نیکیاں بھی اس کے نامۂ عمل میں توبہ کے نتیجے میں درج کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ خدا غفور ہے و رحیم ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ اللَّهُ وَيَتُوبُ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے، اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جیسا رجوع کرنے کا حق ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باطل و ناحق کام نہیں کرتے اور گواہی نہیں دیتے، باطل کی گواہی نہیں دیتے، اگرچہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنا دوست ہی کیوں نہ ہو، کسی کے خلاف ناحق گواہی نہیں دیتے عباد الرحمن، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اگرچہ اپنا سگا بھائی ہی اس گواہی کے نتیجے میں اس کو پھانسی ہوتی ہو پھر بھی دے دیتا ہے گواہی۔ فرض کریں اگر کسی کا سگا بھائی ہے اور اس نے ناحق قتل کیا ہے، یہ جا کر بتا دیتا ہے کہ میرے بھائی نے قتل کیا ہے، اور اس کی گواہی سے اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، یہ عباد الرحمن ہیں۔ عباد الشیطان کون ہیں؟ جو باطل گواہی دیتے ہیں، جو غیر مجرم کو مجرم بنا دیتے ہیں گواہیوں کے ذریعے سے اور مجرم کو بری کرا لیتے ہیں، یہ عباد الشیطان ہیں۔ عباد الرحمن ہرگز باطل گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، دنیا میں شیطان و عباد الشیطان زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ لغو سینٹر بنائے ہوئے ہیں، لغویات بےہودہ گناہوں کے سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب بھی لغو چیز، بےہودہ چیز اور گناہ کا منظر دیکھتے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ، کرامت کے ساتھ اور شرف کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس میں آلودہ نہیں ہوتے، اس کے اندر پڑتے نہیں ہیں۔ جب کوئی لغو کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بےہودہ کوئی گناہ کر رہا ہے، ہرگز عباد الرحمن اس کے اندر نہ نگاہوں سے ملوث ہوتے ہیں، نہ کانوں سے ملوث ہوتے ہیں، اور نہ اپنے اعضاء و جوارے سے، اور نہ اپنے ذہنیت سے ملوث ہوتے ہیں۔ جہاں لغویات ہیں، شرف اور کرامت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صمًا و عمیانا، جب اللہ کی آیات ذکر ہوتی ہیں تو بہرے اور گنگے نہیں بن جاتے، اندھے اور گنگے نہیں ہوتے، سمن بکمن اومیون نہیں بن جاتے، یہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اگر گانا بج رہا ہو سارا گانا سمجھ میں آتا ہے، فلم چل رہی ہو ساری فلم سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہوں کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ عباد الرحمن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہوں تو سمن و امیانہ نہیں ہو جاتے، اندھے اور بہرے اور گنگے نہیں بن جاتے، بلکہ باقاعدہ آیات خدا کو درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان آیات خدا کو ہضم کرتے ہیں، آیات خدا کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں۔ والذین یقولون، اور توجہ کریں، عباد الرحمن کی دعا کیا ہے؟ یہاں سے عباد الشیطان و عباد الرحمن جدا ہو جاتے ہیں۔ سورہ فرقان، فرق، فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جس سے حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے عباد الرحمن اور عباد الشیطان، الہی اور شیطانی زندگی کا فرق ہے یہ جتنے معیار ذکر کیے ہیں آیا 63 سے آخر تک آیا 77 تک، یہ سب کے سب فرقان ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام فرقان ہے کہ یہاں سے عباد الرحمن اور عباد الشیطان الگ ہو جاتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں جو ابھی ذکر ہوئی ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں، اور جن کے اندر یہ صفات نہ ہوں، الٹ ہوں، وہ عباد الشیطان ہیں۔ عباد الشیطان کے لیے دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے کہ شیطان کو ترک کریں، و توبہ، و خصوصاً ماہ رمضان جو ماہ توبہ ہے، اس میں لوٹ آئیں، عباد الرحمن کے لشکر میں اور صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ توجہ کریں کہ عباد الرحمن اللہ سے چاہتے کیا ہیں، ان کا منشا کیا ہے، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سیاست کیا ہوتی ہے، عباد الرحمن کی سیاست کیا ہے و عباد الشیطان کی سیاست کیا ہے۔ دین کے نام پر شیطانی سیاست کیا ہے، اور رحمانی سیاست و الہی سیاست کیا ہے؟ عباد الرحمن وہ ہیں، والذین یقولون، یعنی جن کا موقف یہ ہے، یقولون کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ تقریر میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی جن کا موقف ہی یہی ہے، جن کا نظریہ یہ ہے، جن کا عملی منشور یہ ہے، ان کا عملی منشور یہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے پروردگارا ہمیں اپنی ازواج اور اپنی ذریت، اپنی اولادوں میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، یعنی ہمیں نامحرم سے محفوظ کر، اور اپنی ازواج اور اپنی اولاد کے ذریعے ہمارے آنکھیں ٹھنڈے کر۔ ہماری آنکھیں لوگوں کے مال اور نامحرم کو دیکھ کر ٹھنڈی نہ ہو، بلکہ اپنی اولاد اور اپنے حلال، اپنے گھر، اپنی زوجہ کے اندر اسے ہمارے لیے اس طرح سے قرار دے کہ زوج و زوجہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، نہ کہ نامحرم شوہر دن بھر عورتوں کے پیچھے گھومتا رہے اور عورت بیوی دن بھر مردوں کے پیچھے گھومتی رہے اور شام کو گھر میں آ کر میاں بیوی بن جائیں. نہ، یہ عباد الشیطان ہیں، یہ دونوں عباد الرحمن وہ ہیں جو حلال کی راہ سے اور حلال کے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں. اپنی اولاد کے ذریعے اے پروردگار ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا کر. وجعلنا، توجہ فرمائیں، وجعلنا اے پروردگار ہمیں بنا، للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ نہیں کہتے ہمیں متقی بنا، متقی بننا بڑا کام نہیں ہے، ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا، ہمیں متقیوں کو لیڈ کرنے والا بنا، نہ کہ ہمیں صرف متقی بنا. متقی بننا کم حاجت ہے، چھوٹی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے. تقوی سے بالاتر درجہ یہ ہے کہ آپ امام المتقین بنیں، یعنی متقیوں کے پیشوا، متقیوں کے پیشرو بنیں. عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا. لہذا متقین کی امامت یہ اللہ تعالیٰ کی راہ الہی سیاست کا حصہ ہے. فساق کی امامت شیطانی سیاست ہے. فاسقوں کا امام بننا، آئمہ نار بننا، امام جہنمی بننا، یہ شیطانی سیاست ہے. یا کسی فاسق و فاجر و جہنمی و طاغوت کے پیچھے چلنا، یہ جہنمی سیاست ہے. الہی سیاست یہ ہے کہ اے پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو خداوند تبارک و تعالی آخرت میں وہ شربت و وہ مشروب عطا کرے گا. ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، اور ان کا استقبال کیا جائے گا سلام و تحیت کے ساتھ. ملائکہ ان کا استقبال کریں گے سلام و تحیت کے ساتھ. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اور اے رسول کہہ دیں کہ یہ دعائیں اگر نہ کرتے تو خدا تمہیں یہ مقام عطا نہ کرتا. ان دعاؤں کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی نے تمہیں یہ مقام عطا کیا. یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر حکومت سے زیادہ بڑی چیز کی تمنا ہے، توجہ فرمائیں، حکومت سے بھی وسیع تر. اس میں یوں نہیں ہے کہ ایک الہی حکومت قائم ہو جائے اور اس الہی حکومت میں ایک الہی حاکم ہو اور باقی سب امت کے طور پر اس کے تابع فرمان رہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ پوری امت خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے. امت اسلامیہ جو عباد الرحمن ہیں و عباد الرحمن کے معیار پہ پورے اترے ہیں، یہ امامت طلب کریں خدا سے. تمام باقی امتوں کی امامت مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ باقی سب تقویٰ کی راہ پر آئیں اور ہم ان متقیوں کے امام بنیں. جو اصل فریضہ ہے امت اسلامی کا وہ ملازمت نہیں ہے جو آج کر رہے ہیں ہم. آج مسلمان فخر کرتے ہیں، ہم امریکہ میں ملازم ہیں، ہمارا بیٹا امریکہ میں، ہمارا بھائی امریکہ میں، ہمارا بھائی یورپ میں، ہمارا بھائی انگلینڈ میں ہے، وہ فلاں ادارے میں ہے، وہ مائکروسافٹ میں ہے، وہ فلاں سافٹ میں ہے. یہ سارے فخریہ ہمارے لیے ملازمتیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہے کہ تم ملازمتیں نہیں مانگو اللہ سے، بلکہ تم امامت مانگو خداوند تبارک و تعالیٰ سے. اور پوری امت کو در حقیقت امامت کرنی ہے، تمام باقی امتوں کی و تمام باقی انسانوں کی جو روئے زمین پر رہ رہے ہیں. آج چونکہ دیر سے بھی شروع ہوا ہے وقت اور پہلے سے دعا میں بھی آپ بیٹھے رہے ہیں، اتنا کافی ہے. اگلی آیات بعد میں پڑھیں گے.